السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
بچوں کو اسکول جانے پر دھمکیاں دینے والوں کو شکست دیں گے. ملک کے ہر کونے سے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا. وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لال مسجد کے سابق خطیب کی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست. پولیس مولانا عبدالعزیز کے خلاف درج مقدمات کے بارے میں رپورٹ پیش کرے. ضلعی عدالت کا حکم. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور کابل میں ایک خودکش حملے کے بارے میں یہ رپورٹ.
کابل میں پولیس اسٹیشن کے قریب خودکش بم دھماکہ. کم از کم 10 افراد ہلاک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں ایران اور پاکستان سرحدی سیکیورٹی بڑھانے اور باہمی تعلقات میں اضافے پر متفق ہو گئے ہیں. 10,000 مہاجر بچے یورپ میں لاپتہ ہو گئے ہیں. یوروپول نے یہ رپورٹ دی ہے. اور میانمار میں جمہوریت کے نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. اور برطانیہ کے یورپ یونین میں شامل رہنے پر معاہدہ نہیں ہو سکا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف نے ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ایکشن پروگرام پر مکمل طور سے عمل کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. اس اجلاس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے بھی شرکت کی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم غیر متزلزل ہے اور وہ عناصر جو بچوں کو اسکول جانے پر دھمکا رہے ہیں انہیں شکست دی جائے گی. پیر کو وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ایک اعلی سطحی اجلاس اسلام آباد میں ہوا جس میں فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل رضوان اختر بھی شریک تھے. اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت کی جانے والی کاروائیوں اور اس ضمن ہونے والی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر کامیابی سے عمل درآمد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو ملک کے ہر کونے سے ختم کیا جائے گا. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کے حملے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے جس کے بعد حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے طالبان کمانڈر نے ملک میں تعلیمی اداروں پر مزید حملوں کی دھمکی دی تھی. بظاہر اسی دھمکی اور دہشت گردی کے خطرے کے باعث ملک کے مختلف شہروں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں گزشتہ ہفتے تمام تعلیمی ادارے بند رہے. پیر کو پنجاب میں سرکاری تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے گئے تاہم بعض نجی اسکول بند رہے. ادھر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت گزشتہ سال کے آغاز سے اب تک ملک کے مختلف صوبوں میں شدت پسندی میں ملوث ہونے کے شعبے میں 182 مدارس کو بند کیا گیا ہے. وفاقی وزیر مملکت برائے مذہبی امور امین الحسنات نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بات پر ملک بھر میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث عناصر کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے.
اس میں تو اب کوئی ابہام ہے ہی نہیں, نہ قومی سطح پہ عوام میں نہ حکومتی سطح پہ, کہ وہ لوگ جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں چاہے وہ انفرادی صورت میں ہو یا اجتماعی صورت میں, ان کے لیے اس ملک میں اب کوئی جگہ نہیں ہے. یہ فیصلہ قومی ایکشن پلان کے تحت بھی ہے.
دریاسنا پاکستان کے مرکزی بینک نے کل عدم شدت پسند تنظیموں سے تعلق کے شعبے میں 126 بینک کھاتے منجمد کر دیے. سرکاری میڈیا کے مطابق منجمد کیے گئے بینک کھاتوں میں لگ بھگ 1 ارب روپے موجود ہیں. انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل ہی کے تحت نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے علاوہ منافرت پر مبنی کتابیں اور تشہیری مواد فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایران اور پاکستان سرحدی سیکیورٹی کو بڑھانے اور باہمی تعلقات میں اضافے پر متفق ہو گئے ہیں. دونوں ملکوں نے, جن کے درمیان ایک طویل سرحد قائم ہے, پیر کے روز باہمی مفادات کی 5 یادداشتوں پر دستخط کیے جن میں سرحد پار عسکری کارروائیوں, اسمگلنگ, منشیات کے نقل و حمل اور غیر قانونی امیگریشن کے امور سے نمٹنا شامل ہیں. صوبہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری سیف اللہ چٹھا نے کہا کہ دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ان فیصلوں کا اعلان پاک ایران مشترکہ سرحدی کمیشن کے کوئٹہ میں ہونے والے 3 روزہ اجلاس کے خاتمے پر کیا گیا. پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ حکومت نے اسکولوں کی سیکیورٹی کا خاطر خواہ انتظام کر لیا ہے اور پیر کے روز سے پورے صوبے کے اسکول کھول دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا,
ہماری آج جو میٹنگز ہوئی اور اس کے اندر فیصلہ ہو چکا ہے کہ کل پنجاب کے اندر تمام تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں, تمام اسکولز کھل رہے ہیں. اس کے اندر جو پنجاب کے سرکاری اسکول ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ہماری پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں اور جو ہمارے پارلیز ہوئے اس میں جو ان کی جو تھی تھوڑی جو پرابلم تھی ہم نے ان کو دیکھا بھی, اور اس کے بعد ہم نے ان کا حل بھی نکالا, اس سے وہ پورے سیٹسفائی بھی ہوئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کل وہ سارے اسکول کھول رہے ہیں. اور اس میں جو آپ کچھ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, کل کا دن ہم دیکھیں گے کون سے اسکول نہیں کھولتے ہیں. ان کے اوپر ان کے پیرنٹس کا, جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں ان کا بھی پریشر آئے گا کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, اور جب حکومت کہہ رہی ہے تو ہم نے اپنے سارے ایچ او پیز جو ہیں ان پر عمل درآمد کر لیا ہوگا اور ہم یہ اسکول کھلنے چاہیے اور اسکولوں میں تعلیم جو ہے وہ دی جانی چاہیے, تو پھر اپنے لیول پر یہ فیصلہ کرنا ہے, یا تو پھر یہ آئندہ جب اسکول کھولیں گے تو پھر یہ پوری ذمہ داری لیں کہ یہ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے اسکولوں کی سیکیورٹی کے لیے اور یہ سارا کرنے کے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے کر کے یہ فیصلہ کیا ہے.
اچھا, اب مجھے یہ بتائیے رانا مشہود صاحب, کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قومی سطح کے اوپر خاص طور پہ اسکولوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کسی مربوط پالیسی کا فقدان ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ظاہر ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں.
دیکھیں اس کے اوپر ہمارے پراپر ایس او پیز بنے ہوئے ہیں, اسکولوں کی کیٹیگرائزیشن ہوئی ہوئی ہے, اس کیٹیگرائزیشن کے مطابق سیکیورٹی میت لی جانے چاہیے, وہ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں, ہم ان امپلیمنٹ بھی کراتے ہیں. ہم اس کے اوپر ہم نے ڈسٹرکٹ وائز کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں جو ان کو واچ بھی کرتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں. جو پروونشل لیول کی کمیٹی ہے وہ ساری کاروائی کو ویکلی بیسس کے اوپر مانیٹر کرتی ہے. اس کے اوپر ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنی ہوئی ہے جو منتھلی بیسس پہ اس کو دیکھتی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے شارٹ ٹرم میئر سے لے کے لانگ ٹرم میئر ان تمام کا ہم احاطہ کرتے ہیں. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جتنا ایفیشینٹلی اور جتنا ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے چیزوں کو ہم کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے.
اچھا, ایک بات اور, یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بعض اسکولوں نے, پرائیویٹ اسکولوں نے سیکیورٹی کے نام کے اوپر فیسیں بڑھا دی ہیں, آپ اس سلسلے میں کوئی روک تھام کریں گے؟
آلریڈی پنجاب وائز صوبہ جی جس نے فیس کا جو ہے اسٹرکچر اس کو پورے کو فریز کیا تھا, اس کے خلاف یہ اسکول جو ہیں, کچھ اسکول جو ہیں وہ کورٹس میں بھی گئے تھے اور کورٹس نے بھی پنجاب حکومت کے اسٹینڈ کو انڈورس کیا تھا. تو ہم اور اوپر سے ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر اسکول جو ہے بچوں سے پیرنٹس سے کوئی پیسہ نہیں لے سکتے, اور یہ اسکولوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر وہ سیکیورٹی ایچ او پیز کو پورا رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں پر یہ قوم کا مستقبل جاتا ہے وہاں پر, جہاں پر یہ اتنے پیسے لیتے ہیں تو وہاں پر یہ تھوڑا سا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی رکھیں, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت پنجاب ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے, جو ان کو شارٹ کمنگز ہیں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگز, ان کے گارڈز کی, ان کی گارڈز کی پروویژن سے لے کے ان تمام چیزوں کے اندر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں.
اسلام آباد کی ایک عدالت نے لال مسجد کے سابق خطیب کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ درخواست گزار خود عدالت میں پیش ہو. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز نے پیر کو اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں دو مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی ہے. ان کے خلاف 2014 میں دو مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں انہیں اب تک گرفتار نہیں کیا گیا. عبدالعزیز کے وکیل طارق اسد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کو انہوں نے عدالت میں حاضری سے استثنا اور بحفاظت عدالت میں اپنی پیشی سے متعلق درخواستیں دائر کی تھیں, مگر وہ دونوں عدالت نے منظور نہیں کی. انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی سماعت کے لیے ملزم کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے, جس کے باعث یہ درخواست منظور نہیں کی گئی.
بیل کی پیٹیشن ابھی پینڈنگ ہے اور کورٹ نے یہ ہدایت دی ہے ایس ایچ او کو کہ اگر ان کی اریسٹ نہیں ہوئی لیگلی تو اس صورت میں وہ رپورٹ پیش کریں, ورنہ اگر وہ کہیں کچھ کسی کسٹڈی میں نہیں ہے اس کیس میں یا کسی کیس میں تو ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے کل, تاکہ وہ کورٹ میں پروڈیوس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو درخواستیں ہیں بیل پیٹیشن ان کے اوپر سماعت ہوگی.
طارق اسد نے عدالت میں اپنے دلائل میں کہا تھا کہ جامعہ حفصہ کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے، جس کے باعث عبدالعزیز عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد مولانا عبدالعزیز نے حملے کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد شہریوں نے لال مسجد کے باہر مظاہرے کیے تھے۔ ان مظاہروں میں سرگرم کارکن جبران ناصر پیش تھے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ مظاہرین کو لال مسجد کی انتظامیہ اور خود عبدالعزیز کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے بعد ان کے خلاف تعزیرات پاکستان کی شق 506B کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسرے مقدمے میں عبدالعزیز پر الزام ہے کہ انہوں نے نفرت انگیز تقاریر کی۔
یہ بات کر رہے ہیں مسلکوں کے خلاف، مذاہب کے خلاف، طبقوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے آپ دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا کرے گا۔ کورٹ نے اچھا کیا کہ ان کو بولا گیا کہ اگر آپ بیل لیں گے تو خود آپ کی کورٹ میں موجود ہوں، ایسے بغیر حاضری کی بیل نہیں ہو سکتی۔
مولانا عزیز کی گرفتاری کا مطالبہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے پاکستان کے وزیر داخلہ کے سینٹ میں دیے گئے اس بیان پر تحریک استحقاق پیش کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف کوئی مقدمہ زیر التواء نہیں۔ مگر فرحت اللہ بابر نے سینٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے 11 ماہ قبل مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کے لیے جاری کیے گئے وارنٹ دکھائے، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے عبدالعزیز کے خلاف آپارا تھانے میں 2 مزید درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ ایک درخواست میں شیعہ مسلک کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جبکہ دوسری درخواست میں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم داعش سے وفاداری کی حمایت کی ہے۔ لال مسجد کے ترجمان کی طرف سے مولانا عزیز پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی تھی، جبکہ پولیس نے ابھی تک ان درخواستوں پر مقدمہ درج نہیں کیا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش بم دھماکے میں حکام کے مطابق کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغان عہدیداروں کے مطابق پیر کو یہ دھماکہ شہر کے مصروف مغربی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا، اور ہلاک ہونے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی۔ کابل پولیس کے مجرمانہ تحقیق کے سربراہ جنرل فریدون عبیدی نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی کے 2 اہلکار اور 7 شہری شامل ہیں۔ پیر کے روز کا یہ حملہ افغانستان اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کے ایک اور دور سے قبل ہوا ہے۔ یورپی یونین کی پولیس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران یورپ میں 10,000 سے زائد مہاجر بچے لاپتہ ہو چکے ہیں جو اپنے خاندان کے بغیر تنہا یورپ پہنچے تھے۔ برطانوی اخبار آبزرور کے مطابق یوروپول کے چیف آف اسٹاف برائن ڈونلڈ نے اخبار کو بتایا کہ بچوں کی گمشدگی میں جرائم پیشہ گروہوں اور انسانی اسمگلروں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہفتے کو آبزرور سے گفتگو کرتے ہوئے برائن ڈونلڈ نے کہا کہ ان کی ایجنسی اور دیگر یورپی اداروں کو نہیں معلوم کہ اس وقت یہ بچے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ ہیں۔ یورپی حکام کے مطابق گزشتہ سال مہاجرین کی یورپ آمد میں ہونے والے کئی گنا اضافے سے قبل ہی کئی یورپی اداروں نے رپورٹ دی تھی کہ تنہا یورپ پہنچنے اور مختلف حکومتوں کے پاس اپنا اندراج کرانے والے نصف سے زائد ایسے بچے غائب ہو گئے ہیں جو تنہا یا اپنے خاندان کے کسی بڑے کے بغیر یورپ پہنچے تھے۔ عالمی ادارے مہاجرین اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق سن 2014 میں یورپی حکومتوں کو موصول ہونے والی پناہ کی درخواستوں میں سے 23,000 سے زائد تنہا یورپ پہنچنے والے یا اپنے اہل خانہ سے بچھڑ جانے والے بچوں نے دائر کی تھیں۔ سعودی عرب میں حکام نے حالیہ دنوں میں 9 امریکی شہریوں سمیت 33 افراد کو دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار کیا ہے۔ یہ بات سعودی گزٹ اخبار نے نام ظاہر کیے بغیر ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے، جس کے مطابق 4 امریکیوں کو گزشتہ پیر اور 5 کو گزشتہ 4 روز کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے دیگر افراد میں 14 سعودی، 3 یمنی، 2 شامی اور انڈونیشیا، فلپائن، متحدہ عرب امارات، قازقستان اور فلسطین کا 1-1 شہری شامل ہے۔ اخبار میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا ان مشتبہ افراد کا شدت پسند گروپ داعش سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، جس نے حالیہ مہینوں میں سعودی عرب میں سیکیورٹی فورسز اور شیعہ مسلمانوں پر متعدد ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ میانمار میں پیر کو تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جب جمہوری طور پر منتخب پارلیمان کا پہلا اجلاس منعقد ہوا اور گزشتہ 50 سال سے جاری فوجی آمریت کا باضابطہ خاتمہ ہوا. جمہوری رہنما آنگ سان سوچی نے دارالحکومت نیپی تھا میں اپنی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی NLT سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کی پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس میں قیادت کی. NLD نے گزشتہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. NLD نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں 80% سے زائد منتخب نشستیں حاصل کر کے فوج کی حمایت یافتہ یونین سولیڈیریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو شکست دی تھی. مہینوں تقاریر، ریلیوں اور بحث مباحثے کے بعد اب امریکہ میں ابتدائی انتخابی مہم باقاعدہ شروع ہو گئی ہے اور امریکہ کی وسط مغربی ریاست میں آج پیر کے روز ہونے والے کاکس میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
رائے عامہ کے جائزوں سے ظاہر ہوا ہے کہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک امیدواروں میں آپس میں کانٹے کا مقابلہ ہے. ریپبلکن پارٹی میں املاک کے کاروبار کی ممتاز شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز پر مسلسل برتری حاصل ہے. ٹرمپ مسلسل صدارتی امیدوار کی حیثیت سے کروز کی اہلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں، جبکہ کروز نے ٹرمپ کے قدامت پسند ہونے کو چیلنج کر دیا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں
And then, of course, his bigger problem is Canada. He was born in Canada, and a lot of people are saying he can't even be running for the election. So we'll find out about that. To me, that's a big problem.
Inka bada masala Canada hai. Woh Canada mein paida hue. Bahut se log keh rahe hain ki woh intikhab mein hissa nahi le sakte. Chunanche hame is bare mein malum karna hoga. Mere nazdeek ye bada masala hai. Ye alfaaz the Donald Trump ke. Jabki Ted Cruz kehte hain,
The stakes are too high. We can't roll the dice. Literally millions of Americans are counting on the men and women gathered here today to look every candidate.
مقابلہ بہت سخت ہے، ہم کوئی داؤں نہیں لگا سکتے. واقعتاً لاکھوں امریکی ان مرد و خواتین سے جو آج یہاں جمع ہیں امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ہر امیدوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں، ہمیں پرکھ رہے ہیں. چنانچہ یہ نہ سنیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ دیکھیے کہ یہاں تک کا ہمارا سفر کیسا رہا. ڈیموکریٹس کے لیے یہ واقعتاً سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن اور ورمونٹ کے آزاد سینیٹر برنی سینڈرز کے درمیان برابر کا مقابلہ ہے، جنہوں نے خود ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہونے کا اعلان کیا تھا. ہلری کلنٹن کہتی ہیں،
You know, when you go to caucus tomorrow night, you're not only selecting a president, you are selecting a commander-in-chief.
کل رات جب آپ کاکس میں جائیں گے تو آپ صرف ایک صدر کا انتخاب نہیں کر رہے، بلکہ آپ ایک کمانڈر ان چیف کا انتخاب کر رہے ہیں، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے 4 سال تک آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کا موقع ملا. میں ان مشکل فیصلوں سے واقف ہوں جو صدر کو کرنے پڑتے ہیں. اگر یہ مشکل نہ ہوں تو صدر کی میز تک نہ پہنچیں اور اس سچویشن روم میں ہی طے پا جائیں جہاں میں نے گھنٹوں یہ جاننے میں صرف کیے کہ آئندہ کے لیے بہترین، محفوظ ترین اور دانش مندانہ راستہ کیا ہوگا. سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں،
To try to win tomorrow night, try to win the Democratic nomination, try to win the general election.
But more important, میں یہاں اس کوشش میں ہوں تاکہ کل فتح میری ہو. اس کوشش میں ہوں کہ میں ڈیموکریٹک نامزدگی حاصل کروں اور عام انتخاب جیت لوں. مگر اس عمل کا زیادہ اہم حصہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، جن میں سیاہ فام بھی ہیں اور سفید فام بھی، مرد بھی اور خواتین بھی، لوگ جو اس ملک میں پیدا ہوئے، لوگ جو اس ملک میں ترک وطن کر کے آئے. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو اور دیگر لوگوں کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمیں تقسیم کر دیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پیر کی شام جب لوگ ووٹنگ کے لیے جمع ہوں گے تو برف کے ایک بڑے طوفان کی پیش گوئی کی گئی ہے. ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد اس طوفان سے شدید متاثر ہو سکتی ہے. فائدہ صرف اس امیدوار کو ہوگا جس کی مہم بے حد منظم ہے اور جس کے حامی انتہائی وفادار ہیں. آئندہ مقابلہ 9 فروری کو شمال مشرق کی ریاست نیو ہیمپشر میں ہوگا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جیسا کہ آپ بھی سن رہے تھے کہ صدارتی نامزدگی کی دوڑ میں شامل ریپبلکن رہنما پیر کے روز سے وسط مغربی ریاست آئیوا میں پارٹی کاکسز کے لیے مہم میں شریک ہو رہے ہیں. ان کاکس کے دوران کمیونٹی میٹنگز ہوں گی اور یہاں پارٹی سے وابستہ ووٹرز صدارتی امیدوار سے متعلق اپنی ترجیحات کا اظہار کریں گے. آئیوا میں جاری مہم سے وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
Show your team spirit for Ted Cruz, 45th president.
آئیووا میں ایک خاتون ریپبلکن پارٹی سے صدارتی نامزدگی کے امیدوار ٹیڈ کروز کی تصویر والی ٹی شرٹس فروخت کر رہی ہے اور آواز دے رہی ہے کہ ملک کے 45ویں صدر کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیجیے۔ آئیووا میں صدارتی مہم عموماً ایک میلے کا احساس دلاتی ہے، لیکن ریپبلکن امیدوار ٹیڈ کروز ایک سنجیدہ مشن پر ہیں اور وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔
This is the men and women of Iowa, the time to make a decision.
ٹیڈ کروز کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت آئیووا کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہاں کے مرد و خواتین کے فیصلے کا وقت ہے۔ ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ٹیڈ کروز کو امید ہے کہ وہ اپنے سے سبقت لیے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں اپنی گرفت یہاں آئیووا میں مضبوط کریں گے، جہاں کئی دن تک ووٹروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں گی۔ ٹیڈ کروز کے حمایتی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور ایسے پہلو تلاش کرتے ہیں جن پر ان کا اتفاق ہو۔ یہ ہیں ان کے ایک حامی مسٹر پال۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیڈ کروز مستقل مزاجی سے قدامت پسند چلے آ رہی ہیں، وہ قابل بھروسہ ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کرتے بھی ہیں۔ مائیکل بروس ٹیڈ کروز کے ایک اور حامی ہیں، ان کی گفتگو سنیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو بات مسٹر کروز میں اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ اس نوجوان شخص نے عوام کے انقلاب کی شروعات کر دی ہیں۔ آئیووا کے قصبے کیرول میں فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش کے کیمپ آفس میں صورتحال مختلف ہے۔ یہاں لوگوں کی کم تعداد میں موجودگی ثابت کر رہی ہے کہ سابق صدر کے بیٹے اور دوسرے سابق صدر کے بھائی کو یہاں مہم میں مشکلات کا سامنا ہوگا، تاہم جیب بش پر اعتماد ہیں کہ وہ اپنے مؤثر پیغام کی وجہ سے ووٹروں کی حمایت حاصل ضرور کر لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ریکارڈ کامیابیوں کا گواہ ہے اور ایک مثبت پیغام کے ساتھ مہم کے بعد ووٹر ضرور کھلے دل سے میرا استقبال کریں گے، اور بحیثیت قدامت پسند ہم اس وقت تک جیت نہیں سکتے جب تک کہ ہم محض رد عمل کی ایک پارٹی یا مزاحمتی پارٹی بنے رہیں گے۔ جیب بش کے پیغام کو کچھ لوگوں نے سنا بھی ہے۔ سنڈی برگمین ان کی ایک حامی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پہلی بار کسی کاکس میں شریک ہو رہی ہیں جہاں ہم ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے، لیکن کچھ ووٹر ان سے متاثر نہیں ہیں۔ ایک ایسے موقع پر جب یہ کاکس ہونے جا رہی ہیں جب بش اور ٹیڈ کروز ایک دوسرے سے مختلف صورتحال سے گزر رہے ہیں، ٹیڈ کروز کی یہاں کامیابی انہیں نامزدگی کی دوڑ میں بہت اہم بنا دے گی، جبکہ جیب بش اگر کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اس دوڑ میں شامل رہنے کا حوصلہ پا سکتے ہیں۔ تاہم امیدواروں کے لیے وقت کم پڑ رہا ہے کیونکہ آئیووا کے ووٹرز اپنی رائے کا اظہار جلد کرنے والے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں طبی جریدے دی لینسٹ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پیدائش کے وقت جانبر نہ ہو سکنے والے یا مردہ پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد افریقہ اور جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں ہر 1,000 بچوں میں سے تقریباً 43.1% بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا کراچی کی آغا خان یونیورسٹی میں سینٹر آف ایکسیلنس ان ویمن اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں اور ٹورانٹو یونیورسٹی میں نیوٹریشنل سائنسز کے پروفیسر ہیں۔ پاکستان میں مردہ بچوں کی پیدائش کی شرح سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ مدثرہ منظر کے ساتھ گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
یہ جو سٹل برتھ کی نشاندہی کی گئی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سن 2006 میں جب پاکستان میں پہلی مرتبہ ہمارے کہنے کے بعد ڈیموگرافک ہیلتھ سروے میں اس چیز کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ کتنی ایسی ولادتیں ہیں کہ جس میں کہ بچے پیدائش کے عمل کے دوران ہی وفات پا جاتے ہیں، تو اس وقت یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں اس چیز کی شرح بہت زیادہ تھی، اور گو کہ آپ 45 کا ریشو بتایا جا رہا ہے کہ 1,000 ولادتوں میں سے 45 ایسی ہیں کہ جس میں بچے جو ہیں مردہ پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 60-70% ایسے ہیں جو کہ ولادت کے عمل کے دوران ہی جن کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اصطلاح اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مردہ بچے ہیں جن کو کہ نوزائیدہ اموات میں بھی شامل کر لینا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر 1,000 ولادتیں ہوتی ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 44% اموات جو ان بچوں کی ہوتی ہیں 5 سال کی عمر کے اندر وہ نوزائیدہ یا سمجھ لیں پہلے 4 ہفتوں میں ہوتی ہیں۔ تو اگر وہ بھی آپ شرح لیجئے اور پھر ان بچوں کی بھی شرح لیں جو کہ پیدائش کے عمل کے دوران وفات پائے جاتے ہیں, سلبس جنہیں کہا جاتا ہے, تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا براہ راست تعلق ماؤں کی صحت اور ان کی ولادت کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں سوسائٹی میں اس سے براہ راست تعلق ہے. کیونکہ عموماً یہ چیز وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں کہ کوالٹی آف کیئر چائلڈ برتھ کے دوران, حمل کے دوران اور بالخصوص چائلڈ برتھ کے دوران جب کوالٹی آف کیئر صحیح نہ ہو.
یہ وجہ تو ہو سکتی ہے, میں پاکستان میں زیادہ آبادی دیہات میں ہے تو اس کی وجہ سے لوگ کسی اچھے ہسپتال تک نہیں پہنچ سکتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود وہاں جو ہماری دیہاتی عورت ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کھانے کو بھی صحیح نہیں ملتا؟
دیکھیں سوال آپ کا بڑا گہرا ہے اور یقیناً ان اموات کے پیچھے ماؤں اور بچوں کی اور جو حمل کے دوران وفات ہو جاتی ہے ان بچوں کی, ان کی صحت کا براہ راست تعلق ہے. مثال میں آپ کو دوں, ہم اپنی تخمینے کے مطابق اس وقت پاکستان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 25-30% ایسے ہیں کہ جو کہ پیدائش کے وقت ہی بڑے نحیف اور لاغر پیدا ہوتے ہیں, جن کو ہم لو برتھ ویٹ بیبیز کہتے ہیں. 5 پاؤنڈ سے ان کا وزن کم ہوتا ہے اور عموماً یہ بچے نہ صرف یہ کہ کمزور پیدا ہوتے ہیں, کئی اپنے وقت سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, پریمیچور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس چیز کا براہ راست تعلق ماں کی صحت سے ہے اور ان بچوں میں اسی طرح ولادت کے عمل کے دوران وفات پا جانا یا ولادت کے بعد پہلے ایک ہفتے کے دوران وفات پا جانے کی شرح عام بچوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو یس, وہ کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اسٹل برتھ اور ان نوزائیدہ بچوں کی اموات کا براہ راست تعلق ماں کی جنرل صحت اور ولادت کے عمل کے دوران جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اس سے ہے, مگر اس کا گہرا تعلق عوامل سے بھی ہے جن کی وجہ سے مائیں نہ حمل کے دوران اچھی طرح علاج معالجہ کرا سکتی ہیں, نہ ان کو صحیح خوراک ملتی ہے, اور پھر بسا اوقات بار بار ولادتیں ہونے کی وجہ سے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک عورت ہر سال ایک بچہ جنم دے رہی ہے, تو اس غریب کو ریکور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو ان بچوں کی ولادتوں کی شرح بھی ان پریگننسیز میں زیادہ ہے جو کہ بار بار ہوں, جو کہ کمزور ماؤں میں ہوں, جو کہ چھوٹی عمر کی ماؤں میں ہوں بالخصوص, اور استادہ علاقوں ہاتھوں میں. آج سے کچھ 10-15 سال پہلے ہسپتالوں میں جن کو ہم فیسلٹی بیسڈ برتھ کہتے ہیں, ولادتوں کی شرح جو ہے وہ 30-35% تھی, اب الحمدللہ بڑھ کے 60% کے قریب ہو گئی ہے. چلے آپ کہہ سکتے ہیں اتنے ہسپتالوں میں کوالٹی اتنی اچھی نہیں, بہت اچھے ہسپتال نہیں ہیں, مگر تب بھی ہسپتال میں ولادت ہونا ماں کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور نوزائیدہ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس واسطے کہ کسی بھی پریگنسی میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, کسی بھی ڈلیوری میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کو پہلے سے علم ہو. اور ایک ہسپتال میں اس قسم کی چیز کی کا تدارک کرنا اور علاج کرنے میں یقیناً طور پہ آسانیاں ہوتی ہیں. تو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک سیکولر قسم کی تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں, جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال میں شرح بڑھی ہے تھوڑی سی, اگر ہم چاہیں کوشش کریں, اگر ہمارے ارباب اقتدار اور حکومت کے جو امپلیمنٹ کرنے والے احباب ہیں, اگر وہ اس چیز کی طرف خاطر خواہ توجہ دیں تو یہ چند سالوں میں بھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے.
ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ایک ایسے ملک میں جہاں ایک طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہے, کچھ جو امیر ہیں وہ بہت امیر ہیں, جو غریب ہیں بہت غریب ہیں, وہاں آپ کیا کوئی میسج دینا چاہیں گے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان بھی کم از کم ان ممالک میں شمار ہو جائے جس کی آبادی بے تحاشا بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود بچوں میں مردہ بچے پیدا ہونے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے, تو کہیں کوئی بیلنس, کوئی توازن ہے؟
آپ نے یہ بڑی ایک دکھی لگتے ہاتھ رکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک جوہری طاقت ہیں, پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے اور اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں, اور پاکستان میں آپ جس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک ڈویژن بھی ہے, اب عام جوان عمر لوگوں کی شرح کافی زیادہ ہے. سو ہم چاہیں تو ہم ترقی پذیر کیا ہم ترقی یافتہ ممالک میں بھی شامل ہو سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں. تو بات صحت عامہ پہ, پبلک ہیلتھ پہ, آپ کا ایکسپینڈیچر آپ کی جی ڈی پی کا 1% بھی نہیں ہوگا, رائٹ؟ جب آپ تعلیم پر 2-2.5% سے زیادہ خرچ نہیں کریں گے تو آپ ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کیسے نشانہ بشانہ چل سکتے ہیں؟ ہماری بغل میں ممالک ہیں, سری لنکا ایک ملک ہے کہ جن کے پاس وسائل ہم سے کہیں کم تھے, اب بھی ہم سے برابر نہیں ہے. مگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. تو قومیں اپنی جب تک پرائیورٹیز اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ انویسٹمنٹ نہیں کریں, اس وقت تک کوئی آسمان سے آ کے تو چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتا نا جی. یہ جو پاکستان کے اعداد و شمار آئے ہیں دکھ کی بات ہے. دکھ کی بات اس وقت یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں اسکل برتھ کا ریشو, اگر ہمارے یہاں نوزائیدہ بچوں کی اموات افریقہ کے ان ممالک کے برابر ہو کہ جن کے وسائل ہم سے ہمارے عشر شیر بھی نہیں, سمجھ لیں کہ ہمارے ایک تہائی بھی نہیں ہے ان کی جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم, اگر ان کی شرح ہم سے بہتر ہے تو لمحہ فکریہ ہے نا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خود کش بم دھماکے میں حکام کے مطابق کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ 35 زخمی ہو گئے ہیں. اس سے پہلے خبر تھی کہ ان کی تعداد کم تھی. اسلام آباد سے اس وقت ہمیں جلیل اختر نے یہ رپورٹ بھیجی تھی.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش بم دھماکے میں حکام کے مطابق کم از کم 10 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے ہیں. افغان عہدیداروں کے مطابق پیر کو یہ دھماکہ شہر کے مصروف مغربی علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن کے باہر ہوا اور ہلاک ہونے والوں میں اکثریت عام شہریوں کی تھی. حالیہ ہفتوں میں افغانستان میں تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا. ان میں زیادہ تر حملوں کی ذمہ داری طالبان عسکریت پسندوں کی طرف سے قبول کی گئی. گزشتہ ماہ ایک خودکش کار بم حملے میں افغانستان کے نجی ٹیلیویژن چینل تلو کے ساتھ صحافی ہلاک ہو گئے تھے, جس کی ملک بھر اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے شدید مذمت کی گئی تھی. افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر نہ صرف اندرون ملک بلکہ افغانستان کے اتحادی ممالک بشمول امریکہ اور پاکستان کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. کابل میں پیر کو خودکش حملہ ایسے وقت ہوا جب افغانستان میں قیام امن اور طالبان سے مذاکراتی عمل کی بحالی کے لیے 4 فریقی اجلاس کا تیسرا دور رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. گزشتہ ماہ اس سلسلے میں پاکستان, افغانستان, امریکہ اور چین کے نمائندوں کا پہلا 4 فریقی اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا, جبکہ دوسرا اجلاس 18 جنوری کو کابل میں ہوا. 4 ملکوں کے نمائندوں کا تیسرا اجلاس اب 6 فروری کو اسلام آباد میں طے ہے. 2014 کے اواخر میں افغانستان سے بین الاقوامی لڑاکا افواج کے انخلا کے بعد طالبان کے حملوں میں تیزی آئی اور اس دوران انہوں نے قندوز سمیت کئی اہم علاقوں میں حملے کر کے کچھ وقت کے لیے ان علاقوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا. توقع کی جا رہی ہے کہ 4 ملکوں کی کوششوں سے اگر افغانستان میں مصالحتی عمل بحال ہوتا ہے تو اس سے تشدد کے واقعات میں کمی ممکن ہوگی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف بلوچستان میں قانون سازی کی گئی ہے. نئے قانون کے تحت اگر کوئی خاتون اپنے ادارے میں کام کرنے والے کسی مرد کے خلاف تحریری شکایت کرتی ہے تو اس کی سنوائی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی جس میں 2 خواتین شامل ہوں گی. کوئٹہ سے رپورٹ بھیجی ہے ستار کاکڑ نے.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں کام کرنے والی خواتین کے تحفظ کے لیے حال ہی میں ایک قانون منظور کیا گیا جو گورنر کے دستخط کے بعد اب نافذ العمل ہے. یہ قانون حصول روزگار کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی خواتین سے متعلق ہے. اس قانون کے تحت خواتین کو ان کے دفاتر یا کام کی دیگر جگہوں پر ہراساں کرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کی گئی ہیں. تاہم یہ قانون فی الحال صوبے کے زیر انتظام قبائلی علاقوں پر لاگو نہیں ہوگا. بلوچستان کے اب بھی بہت سے علاقوں میں قبائلی نظام رائج ہے. نئے قانون کے تحت اگر کوئی خاتون اپنے ادارے میں کام کرنے والے کسی مرد کے خلاف تحریری شکایت کرتی ہے تو اس کی سنوائی کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کی جائے گی جس میں 2 خواتین شامل ہوں گی. متعلقہ کمیٹی کے ارکان شکایت کی مکمل تحقیقات کر کے الزام ثابت ہونے پر متعلقہ ملازم کے لیے سزا تجویز کریں گی. خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام ثابت ہونے پر قانون میں 2 طرح کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں, ایک کم درجے کی جبکہ دوسری سخت سزا رکھی گئی ہے. معمولی جرم ثابت ہونے پر متعلقہ شخص کی ترقی یا تنخواہ میں اضافہ روکنا شامل ہے, جبکہ سنگین جرم پر ملازمت سے برخاستگی یا بے دخلی اور جرمانے کی سزا سنائی جا سکے گی۔ قانون کے تحت ان سزاؤں کے خلاف ملزم کو اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں خواتین سے متعلق کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر شمع اسحاق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں صوبے میں خواتین پر تیزاب پھینکنے، ان پر تشدد، انہیں کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کے واقعات کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے اسکولوں اور کالجوں کے سامنے اوباش نوجوانوں کی موجودگی اور بعد میں ان کی طرف سے طالبات کو فون کے ذریعے دھمکیاں دینے والوں کو سزائے دلوانے کے لیے بھی قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شمع اسحاق کا کہنا تھا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت مزید اقدامات بھی کر رہی ہے۔
اس کے بعد ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہم نے پاس کروایا ہے، اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں گے، اور جس طرح ہراسمنٹ ہے یہ بھی امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گا، اور ابھی جو ہمارے پاس ہے ارلی ایج میرج کا اور چائلڈ پروٹیکشن کا، یہ ہمارے پاس ہے۔
ڈاکٹر شمع اسحاق کا کہنا تھا کہ خواتین کو وراثت میں مناسب حصہ نہ دینے کے حوالے سے بھی بل تیار کیے جا رہے ہیں، اور صوبے کے ممتاز ماہرین قانون سے اس بارے میں رائے لی گئی ہے۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم عورت فاؤنڈیشن کے مطابق گزشتہ سال صوبے میں خواتین کے خلاف تشدد کے 74 واقعات ریکارڈ ہوئے، جن میں غیرت کے نام پر قتل کے 24، خواتین کو قتل کرنے کے 29، اغوا کرنے کے 3، خودکشی کے 9، خواتین کو تشدد کے ذریعے زخمی کرنے کے 16، عصمت دری اور تیزاب پھینکنے کے 2 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ عورت فاؤنڈیشن بلوچستان کے سربراہ اشفاق مینگل نے خواتین پر ہونے والے تشدد کی روک تھام کے لیے صوبائی اسمبلی میں کی جانے والی قانون سازی کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس حوالے سے قوانین پہلے بھی موجود تھے لیکن مؤثر طریقے سے ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث گزشتہ چند سالوں کے دوران خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان کی تقریباً 1 کروڑ کی آبادی میں خواتین کا تناسب لگ بھگ 52% ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے باوجود بلوچستان کی صوبائی کابینہ میں خواتین کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی، تاہم حال ہی میں صوبائی اسمبلی نے پہلی بار ایک خاتون کو اسپیکر منتخب کیا، جسے عمومی طور پر سراہا جا رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں افغانستان کے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بات چیت کریں۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
پاکستان کے کرکٹ کے معروف اور مقبول سابق کھلاڑی اور اب سیاستدان عمران خان افغانستان کے طالبان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کابل حکومت کے ساتھ اپنے تنازع کے پر امن حل کے لیے مذاکرات کریں۔ عمران خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا عمران خان کہہ رہے تھے کہ طالبان کو اپنے اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ جنگ مسائل کا کبھی حل نہیں دیتی، بلکہ جنگ کچھ ایسے نتائج کی طرف لے جاتی ہے جو کبھی مقصد ہی نہیں ہوتا، اور اس کے لیے عراق اور شام کی مثالیں سامنے ہیں۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ اب افغانستان میں داعش کی موجودگی کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ عراق میں امریکہ کے حملے کا ایک براہ راست نتیجہ ہے۔ عمران خان کرکٹ کی ایک سابق لیجنڈ کے طور پر معروف ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ وہ کھیل کے شائقین میں افغانستان میں بھی مقبول ہیں، جبکہ امریکی قیادت میں افغانستان پر فوجی حملے اور مشتبہ عسکریت پسندوں کے خلاف امریکی ڈرون حملوں کی بھرپور مخالفت کرنے کی وجہ سے طالبان نواز گروپوں میں بھی پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ عمران خان نے بتایا کہ افغان طالبان کے کچھ نمائندوں نے چند سال پہلے ان سے مدد چاہی تھی، کیونکہ وہ افغان حکومت کے ساتھ امن بات چیت کا آغاز کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے بغاوت کو پسپا کرنے کے لیے مسلسل فوجی قوت پر انحصار کیا، جس سے طالبان کے لیے سیاسی تصفیہ کی کوشش کرنے کی حوصلہ شکنی ہوئی۔
Now when they think that the Americans are leaving, they are now obviously pushing for a much harder bargain
پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ اب امریکی افغانستان سے نکل رہے ہیں اور اس لیے وہ کڑی شرائط کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. اب وہ ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں جو چند سال پہلے انہوں نے قبول کر لی ہوتی. امریکہ کے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپیکٹر جنرل نے اطلاع دی ہے کہ طالبان 2001 کے مقابلے میں پچھلے سالوں میں اب زیادہ علاقے پر قابض ہو چکے ہیں, جبکہ ملک کے تقریباً 72% اضلاع افغان حکومت کے کنٹرول یا اثر و رسوخ میں ہیں. عمران خان نے حال ہی میں شروع ہونے والے چار ملکی امن عمل کی تعریف کی ہے جس میں افغانستان, پاکستان, چین اور امریکہ شامل ہیں اور جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست امن بات چیت شروع کرانے کے لیے کوشاں ہیں. چار ملکی گروپ نے گزشتہ ماہ اسلام آباد اور کابل میں دو اجلاس کیے, جبکہ 6 فروری کو اسلام آباد میں اسی سلسلے میں ایک اور اجلاس ہو رہا ہے. تاہم طالبان نے ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ امن کے اس عمل کی حمایت کرتے ہیں یا پھر کابل کے ساتھ امن بات چیت میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں. عمران خان زور دیتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان دونوں کو دو طرفہ تعلقات بہتر کرتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنا چاہیے اور دونوں کو سیکیورٹی کے سلسلے میں جو چیلنج درپیش ہیں ان کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے. عمران خان دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے پر امید نظر آتے ہیں.
But I think the future is good. I think in future I see very good relationship between the two countries.
پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے خیال میں مستقبل میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب یہ احساس موجود ہے کہ غلطیاں ہوتی آئی ہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نقائص سے بھرپور پالیسیوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی اور دوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر افغان پناہ گزینوں پر حال ہی میں صوبائی پولیس کی طرف سے دباؤ آیا ہے اور بعض صورتوں میں تو کچھ خاندانوں کو واپس افغانستان جانا پڑا ہے. لیکن انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے اس معاملے پر کنٹرول کرنے کے لیے نمایاں اقدامات اٹھائے ہیں. خان کہتے ہیں کہ وہ جبری طور پر ان کی واپسی کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. عمران خان اپنی پرکشش شخصیت کی وجہ سے افغانستان میں بھی مقبول ہیں اور گزشتہ دسمبر میں اسلام آباد میں پاکستان افغانستان ٹریک ٹو ملاقاتوں میں افغان نمائندوں کی طرف سے ان کو سراہا گیا جب انہوں نے طالبان پر زور دیا تھا کہ وہ تشدد کو ترک کر کے انتخابات میں حصہ لیں. عمران خان نے 2 سال پہلے پاکستانی عسکریت پسندوں کے ساتھ بات چیت کی حمایت کی تھی جس کے نتیجے میں ان کے سیاسی مخالفین نے انہیں طالبان خان کا نام دے دیا تھا. تاہم وہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان کی طرف سے کیے جانے والے تشدد کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور ان کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت میں ہیں, جس کے بارے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ اسی فوجی کارروائی کی وجہ سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے لیے شام کے خصوصی مندوب اسٹیفان دی مستورا پیر کے روز جنیوا میں شام کے اپوزیشن وفود سے ملاقات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان امور پر پیش رفت ہوئی ہے جو اپوزیشن گروپس بات چیت سے پہلے حل کرنا چاہتے ہیں. دی مستورا نے پیر کے روز حکومتی عہدیداروں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے پروگرام میں تبدیلی کی ہے تاکہ پہلے اپوزیشن سے بات چیت کر لی جائے. انہوں نے اتوار کے روز کہا کہ انہیں امید ہے کہ اپوزیشن امن عمل میں شریک ہوگی جو جمعے کے روز شروع ہوا تھا. مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
اقوام متحدہ کے شام کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مستورا جنیوا میں آج شام کے حزب اختلاف نمائندوں سے دوبارہ ملاقات کر رہے ہیں. حزب اختلاف کے مرکزی گروپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے بعض مسائل کو حل کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے جو گروپ امن مذاکرات میں شامل ہونے سے پہلے طے کرنا چاہتا تھا. ڈی مستورا کا سرکاری عہدیداروں سے ملاقات کرنے کا پروگرام بھی ہے. اسٹیفن ڈی مستورا نے اتوار کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں امید ہے اور وہ پرعزم بھی ہیں کہ حزب اختلاف امن کے عمل میں شامل ہوں گے جس کا آغاز جمعے سے ہوا ہے. ملاقاتوں کا سلسلہ 5 روز کی تاخیر سے ہوا جبکہ حزب اختلاف کے نمائندوں نے پہلے روز بات چیت کا بائیکاٹ کیا تھا. حزب اختلاف نے کہا کہ اتوار کے روز ہونے والا بحث و مباحثہ حوصلہ افزا اور مثبت تھا جس میں انسانی مسائل پر توجہ مرتکز کی گئی. ان امور میں شہریوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ بند کرنے اور محاصرے ختم کرنے کے مطالبات شامل تھے کیونکہ ان دو عوامل کی وجہ سے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں انسانی سطح پر امداد کی فراہمی ممکن نہیں.
يا اخي لا نريد شيئا معجزا نريد الحريه
ہائر نیگوشیشن کمیٹی یعنی کلیدی مذاکراتی کمیٹی کے نمائندے ریاض ناسن آگا کہتے ہیں کہ ہمیں کسی معجزے کی تلاش نہیں، ہم آزادی، جمہوریت اور وقار چاہتے ہیں۔ کیا ہم مجرم اور دہشت گرد ٹھہرائے جائیں گے اگر ہم ان کا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ ایسے مطالبات پر میری مذمت کی جائے گی۔ آمریت ختم ہونی چاہیے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں حکومت میں ایک وزیر رہا ہوں لیکن اپنے لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میں مجرموں کا دفاع بھی نہیں کرتا۔ گروپ نے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے عہدیداروں سے ملاقات کے لیے جنیوا میں ہے اور مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، اور صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ بالواسطہ بات چیت میں بھی شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اقوام متحدہ کے نمائندے نے اتوار کے روز رپورٹروں کے ساتھ امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اختلاف اس امن کے عمل میں شامل ہو جائے گی جس کا آغاز جمعے سے ہوا۔ ڈی مستورا الگ الگ دونوں فریقوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر دونوں فریقوں کے موقف اور تجاویز ایک دوسرے تک پہنچانے کے خواہاں ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد بالآخر براہ راست مذاکرات کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے شام کی حکومت اور حزب اختلاف پر اتوار کے روز زور دیا تھا کہ وہ 5 سال سے جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے زور دیں، جس میں 2.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں بے گھر ہوئے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے محققین اور صحت سے متعلق عہدیداروں کا ایک اجلاس طلب کیا ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ آیا زیکا وائرس کو صحت کی ایک ہنگامی صورتحال قرار دیا جائے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بچوں میں اعصابی خرابیوں سے منسلک یہ وائرس اس سال براعظم امریکہ میں 4 لاکھ کے قریب افراد کو متاثر کر سکتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ زیکا وائرس اور بچوں کی اس اعصابی بیماری میں کوئی تعلق ہے، جس میں پیدا ہونے والے بچوں کے سر معمول سے انتہائی چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن برازیل میں حالیہ واقعات کی روشنی میں دماغ کی اس بیماری اور اس وائرس میں ممکنہ تعلق کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ دماغ کی اس بیماری یعنی مائکروسیفیلی کے تقریباً 4,000 ممکنہ مریض اکتوبر سے اب تک برازیل میں سامنے آ چکے ہیں، جبکہ سن 2014 میں ایسے 150 مریض تھے۔ عالمی ادارہ صحت کے ترجمان گریگری ہارٹل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ماہرین کسی بھی چیز کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہے، مگر مائکروسیفیلی کے کیسز میں اضافہ اور زیکا وائرس کی موجودگی ہو سکتا ہے وقت اور مقام کے حوالے سے محض ایک اتفاق ہو۔
So one of the curiosities is why we have so many neurological cases in say the northeast of Brazil but we haven't had it in other places۔
تجسس کی ایک بات یہ ہے کہ آخر برازیل کے شمال مشرق میں اعصابی مرض کے اتنے کیسز کیوں ہیں جبکہ دیگر مقامات پر ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ واقعتاً یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ مائکروسیفیلی پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں، مثال کے طور پر بچوں میں۔ زیکا نام یوگنڈا میں ایک جنگل سے آیا ہے جہاں 1947 میں اس وائرس کی شناخت ہوئی تھی۔ یہ وائرس ایڈیس نامی مچھروں سے دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، اور اسی کی وجہ سے ڈینگی اور چکنگنیا کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہارڈل ان خدشات کو مسترد کرتے ہیں کہ زیکا وائرس سے ایبولا کی طرح خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ باور کرواتے ہیں کہ ایبولا لوگوں کے میل جول کے باعث ایک فرد سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، اور اس کے 50% مریض ہلاک ہو جاتے ہیں۔
زیکا has never killed a person and is transmitted by the mosquito, so we know that there are those two fundamental differences at least, and let's say that
زیکا مچھروں سے منتقل ہوتا ہے اور اس سے کبھی کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں کم از کم 2 بنیادی فرق موجود ہیں۔ ہمیں کہنے دیجیے کہ زیکا بجائے خود کسی ہنگامی کمیٹی کے زیر غور نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی برادری کو تشویش اعصابی بیماریوں سے اس کے ممکنہ تعلق پر ہے۔ ویکسین موجود نہ ہونے کے باعث ہارڈل کہتے ہیں کہ حکومتوں کو اس بیماری کو اس کے پیدا ہونے کے ذرائع پر روکنا ہوگا، جیسا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کو ختم کرنا تاکہ وہاں مچھر پیدا نہ ہوں، اور گھروں میں مچھر مار ادویات کا چھڑکاؤ وغیرہ۔ وہ کہتی ہیں کہ ماں بننے والی عورتوں کو خاص طور پر مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی استعمال کرنی چاہیے، مچھر بھگانے والے لوشن استعمال کرنے چاہیے، اور پوری آستین کی قمیضیں اور لمبی پتلونیں پہننی چاہیے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما اپنے دور صدارت میں پہلی بار ایک امریکی مسجد کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بدھ کو صدر اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور کا دورہ کریں گے، جس کا مقصد قوم کے لیے امریکی مسلمانوں کی خدمات کو سراہنا اور ان کی زندگیوں میں مذہبی آزادی کی اہمیت کے عزم کا اعادہ کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اوباما مسلم برادری کے ارکان سے ملاقات کریں گے، جس کے بعد اپنے خطاب میں وہ اپنی روایات سے مخلص رہنے کی اہمیت، تعصب کی مخالفت، عدم مساوات کو مسترد کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی قومی روایت کے تحفظ پر بات کریں گے۔ یورپی یونین کے سربراہ ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ اتوار کو برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون سے مذاکرات برطانیہ کو یورپی یونین میں رکھنے کے معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ پیر کو تفصیلی مذاکرات جاری رہیں گے۔ اتوار کی شام ٹسک نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں مذاکرات انتہائی اہم ہوں گے۔ کیمرون نے کہا کہ پیر کو ہونے والے مذاکرات میں یورپی یونین میں اصلاحات کا مسودہ متوقع ہے، جن کا مطالبہ برطانیہ نے 28 اقوام پر مشتمل اس سیاسی اور اقتصادی بلاک میں شامل رہنے کے لیے کیا تھا۔ طرفین کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ 18 فروری کو برسلز میں یورپی یونین کی 2 روزہ سربراہ کانفرنس شروع ہونے سے قبل وہ کسی معاہدے پر اتفاق کر لیں گے۔ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کے لیے برطانوی عوام سے ایک ریفرنڈم کے ذریعے اس کی منظوری حاصل کی جائے گی، جسے کیمرون کی کنزرویٹو پارٹی نے سن 2017 کے آخر تک منعقد کرانے کا وعدہ کیا ہے۔ یمن میں حوثی باغیوں سے برسر پیکار سعودی قیادت میں قائم اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے شہریوں کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے ایک خود مختار ٹیم قائم کی ہے۔ ایک بیان میں اتحاد نے کہا کہ اسے یمن میں شہریوں کے جانی نقصان کا بہت افسوس ہوا ہے۔ اتحاد نے کہا کہ عالمی انسانی قانون کے ماہرین پر مشتمل ایک خود مختار ٹیم ہر واقعے پر ایک واضح اور جامع رپورٹ تیار کرے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
حافظ عبدالرحمان مکی ایک مفرور ملزم ہے، جس کا انقلابی دہشت گرد گروپ لشکر طیبہ میں قائدانہ کردار ہے، اور یہ گروپ پاکستان اور بھارت کے کچھ حصوں میں اسلامی طرز حکومت نافذ کرنے کے لیے کارروائیاں کرتا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس گروپ نے نومبر 2008 میں ممبئی دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی اور کارروائی کی۔ اس حملے میں 166 افراد ہلاک ہوئے، جن میں 6 امریکی شہری بھی شامل ہیں۔ مکی کے ان اقدامات کی وجہ سے امریکی محکمہ خزانہ نے اس کو خصوصی طور پر دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا ہے اور اس پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ممبئی حملوں کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے دسمبر 2008 کو اس گروپ کو بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا تھا۔ مکی پاکستانی شہری ہے۔ یہ 1948 کے لگ بھگ بھاولپور میں پیدا ہوا تھا۔ یہ عبدالرحمان مکی کی عرفیت استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام مکی کے اتے پتے کے سلسلے میں اطلاع فراہم کرنے پر، جس کے ذریعے مکی کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے، $20,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں اور ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصل خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ www.rewardsforjustice.net پر گمنام ٹپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
پاکستانی سنگر عالمگیر کی زندگی پر فلم، ہیرو فواد خان ہوں گے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما، ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا، سوچا نہ تھا کھو گئے سپنوں میں ہم، بے
بالی ووڈ ہو یا پاکستانی فلمی صنعت، لگتا کچھ یوں ہے کہ آج کل دونوں کے فلم بنانے والوں کو مشہور و معروف ہستیوں پر فلمیں بنانا کچھ زیادہ ہی بھا گیا ہے۔ بالی ووڈ میں تو یہ کے بعد دیگرے کئی فلمیں بن بھی چکی ہیں، جبکہ پاکستان میں اس کی حالیہ مثال منٹو ہے۔ اب پاکستانی سپر اسٹار اور بالی ووڈ شائقین کے پسندیدہ فواد خان کو بھی ان کے پرستار جلد ایک ایسی ہی فلم میں جلوہ گر ہوتے دیکھیں گے۔ فواد خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پرستاروں کو یہ خبر سنائی کہ وہ پاکستان میں پاپ سنگنگ کی بنیاد رکھنے اور اسے عروج دینے والے مایا ناز گلوکار عالمگیر کی زندگی پر بنائے جانے والے فلم البیلا راہی میں مرکزی کردار ادا کریں گے، جس کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔ فلم کا نام عالمگیر کے اسی سپر ہٹ گیت سے لیا گیا ہے۔
راہوں میں گاتا چلا ہوں، نغمے سناتا چلا ہوں، سب کو بتاتا چلا ہوں، انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی، صرف ہے پیار کی پیاسی۔
کہ فیس بک پیج پر فلم کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلم عالمگیر کے عام آدمی سے لے کر پاکستانی میوزک انڈسٹری کی مشہور شخصیت بننے تک کے سفر کی کہانی ہے۔ عالمگیر شہرت کے بامی عروج تک پہنچنے کے دوران جن نشیب و فراز سے گزرے، البیلا راہی میں وہی سب کچھ فلمانے کی کوشش کی جائے گی۔
شام سے پہلے آنا،
تعارف کے لیے کراچی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ فلم پر کام جلد شروع کیا جائے گا۔ تقریب میں موجود فواد خان نے البیلا راہی گا کر سما باندھ دیا۔ عالمگیر نے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریب سے خطاب میں فلم میکرز اور فواد خان کا شکریہ ادا کیا۔ فلم کے ڈائریکٹر سلطان غنی کا کہنا تھا کہ البیلا راہی کی ریلیز کی حتمی تاریخ تو ابھی نہیں دی جا سکتی، تاہم یہ فلم سن 2017 میں سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
یہ شام اور تیرا نام، دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں، تیرا نام نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا، یہ شام۔
البیلا راہی کا اسکرپٹ فیصل ہاشمی نے لکھا ہے، جبکہ فلم کے میوزک ڈائریکٹر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے۔
کبھی تم ادھر سے گزر کے تو دیکھو، ان آنکھوں سے دل میں اتر کے تو دیکھو، یہاں تم کو اپنی محبت ملے گی، محبت ملے گی، کبھی تم ادھر۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتا ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ،
मेरी कहानी।
और हम हमारे आज के इस दूसरे न्यूज शो का वक्त खत्म होता है। इसके एडिटर थी बहजत जिलानी, प्रोड्यूसर सादिया असद और इंजीनियर चांग। कुछ देर के बाद प्रोग्राम होगा राउंड टेबल, जिसे पेश कर रहे हैं कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर होंगी गुलरुख। खालिद हमीद को अगले न्यूज शो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।